الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا تو اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اور ایک ایسی طاقت ہے، قوت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سمجھتا ہے. جس طرح ہم یہ کئی بار ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جو روح کا قلب ہے وہ گورننگ پارٹ ہے، وہ چیزیں جو ساری کی ساری گروپ کو بھی گورن کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، چلا رہی ہے، اور انسان کو بھی چلا رہی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف اور قوتیں انسان کو دی ہیں، غصے کی قوت، خواہش کی قوت، نفس جسے کہتے ہیں، نشاوت کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ میں سمجھنے کی قوت انسان کو دی. وہ سوچنے سمجھنے کی قوت کیا کرتی ہے کہ جہاں سے فائدہ ہے وہ ایک مشورہ دیتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور جہاں پہ نقصان ہے وہاں مشورہ دیتی ہے کیسے اس سے بچنا چاہیے. یعنی غصے کی قوت کا کام ہے کہ یوز ہونے متعدد چیزوں کو دور کرے، اکڑ کے مشورہ دیتی ہے کیسے دور کرے، اور نفس کہتا ہے اس کو گین کرنا ہے، میری خواہش ہے، عقل بھی مشورہ دیتی ہے کہ کیسے گین کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. اور ہم اپنے اندر ایک چیز فیل کرتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں کچھ سوچیں چل رہی ہوتی ہے، فارم پروسیس چل رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی. آج اس کے اندر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. آج اصل کہ پہلی چیز کی آبویسلی بڑا کمپلیکیٹڈ میکینزم ہے، بہت سمپل نہیں، لیکن اس میں سے یہ چیز سمجھنا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب کہ تھاٹ پروسیس کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کیسے اپنے اخلاق بہتر بنانے میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کیسے اللہ رب العزت کے خوش پانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور کہاں پہ غلطی ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ میکسیمم بینیفٹ نہیں گین کر سکتے جو کرنے چاہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سوچ کا ایک مستقل نمبر جا رہا ہے، تھاٹ پروسیس جا رہا ہے، وہ گین کیا ہے. سائنٹسٹ نے مختلف اس کے میکینزم بیان کیے. ان شارٹ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ چند ویوز ہیں، چند پلسز ہیں جو کہ جنریٹ ہو رہی ہیں دماغ میں، اور وہ خود پر خود جنریٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ میں اختیاری طور پہ نہیں کر رہا، اختیاری طور پہ نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آدھے منٹ بعد نہیں ہوں بعد کیا سوچ میں دیکھ کے اندر سے گزرے گی. اس میں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی، اور کئی بار انسان بھی سوچوں پہ نہیں چاہتا زندگی کے اندر، لیکن وہ آ رہی ہوتی کیونکہ وہ خود پر خود جنریٹ ہوتی. تو پہلی چیز اس میں سمجھنے کی یہ کہ یہ امپلسز کی طرح، ایک سٹیمولس کی طرح، ایک ویو کی طرح ہمارے ذہن کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ خود بخود ہو رہی ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ ان شاء اللہ پر بات کریں گے. اور ان سوچوں میں کچھ سوچیں اچھی ہیں اور کچھ کوئی نہیں، یہ مکسچر ہوتا ہے. अगर बहुत सारे ग्रंथों नहीं जा सकते हैं, एक ट्रैफिक जा रही है एक सिग्नल से, तो उसमें एक बड़ी गाड़ी भी होगी, छोटी गाड़ी भी होगी, कोई और रक्षा भी होगा, कोई जानवर भी होगा, गदा गाड़ी वगैरह भी होगी, कांगड़ा भी होगा, मतलब कि मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म की व्हीकल्स जा रही है। इसी तरह हमारे जमीन के अंदर मुस्तकिल इम्पल्स जा रही है और मल्टीपल किस्म की, उसमें क्या है कई थॉट्स हमारे पास के मुताबिक ये हुआ, कई हमारी सोचें अभी के मुताबिक कि ये करना है ये हो रहा है, कई सोचें हमारे फ्यूचर के मुताबिक प्रेडिक्शन है या फॉर्म है या जो भी चीजें हैं, बट इस कहने का मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म की सोचें हमारे दिमाग के अंदर से जा रही है और चलती जा रही है, और वो मेरे इख्तियार से नहीं है बल्कि वो चल रही है। अब अगली बात समझने की ये है कि ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये सोच का अमल चल रहा है, इसको क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सा मैकेनिज्म है, लेकिन ये बात वाज़ह तौर पे समझी जा सकती है कि जो चीजें इसे इफेक्ट करती हैं वो इनमें से एक चीज इंसान की आंख पर पड़ता है, यानी मैं जो चीज देख रहा हूँ जो कुछ सुन रहा हूँ ये इफेक्ट करेगी उस थॉट को जो प्रोसेस को जो मैं देने से जा रहा, और यही वजह है कि कुरान और हदीस में इससे बड़ी अहमियत है कि तुमने कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्योंकि ये बात नहीं कि कुछ कुछ पे असर नहीं डालती, पहला असर इसका कहाँ पे होता है वो कल पे होता है, क्योंकि कल जितना बात हुई कि गोल्डी पार है उसकी जो बाहर विंडोज कहते हैं वही आंखें और कान, कि अगर ये गलत इस्तेमाल होती हो रही है तो वो गंध या डस्ट उसके अंदर जा रही, अगर वो सही इस्तेमाल कर हो रही है तो अच्छी चीजें उसके अंदर जा रही, इसी तरह ही हमारी थॉट प्रोसेस को भी ये इन्फ्लुएंस करती है हमारा देखना और हमारा सुनना। इसलिए कई बार कंप्यूटर पे रात को देर तक बैठे तो नींद नहीं आती, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस स्टिमुलेट हो चुका होता है, वो थॉट प्रोसेस स्टिमुलेट होता है तो नींद उस वजह से भी बहुत ज़्यादा सोचें आ रही होती हैं तो नींद नहीं आती जल्दी, क्योंकि आईज में वेव जाती हैं और जो कुछ इंसान देख रहा होता है वेव के जरिए तो स्टिमुलेट हो चुका होता है। इसके अलावा तो आंखों और कान का जो इफेक्ट है वो थॉट प्रोसेस पर डायरेक्ट है और दूसरा इफेक्ट उसका कल पे, और ये बात हम पहले कह चुके हैं कि कल के तहत ये सारे कार्य, मतलब ये कि अगर मेरे दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा है तो मैं ये सोचें ऐसे होंगे, अगर उसका ताल्लुक नहीं जुड़ा तो मैं ये सोचें उसके अगेंस्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो आंखें और कान हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली थॉट को भी और इनडायरेक्टली कल के जरिए थॉट, इसलिए इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस, और आगे इसकी सिग्निफिकेंस और हाईलाइट करेंगे, इनके अगर यूज को हम कंट्रोल कर लें तो बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी अपनी सोचों को सही करने के लिए, सोचों को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अगली चीज जो इस पे इन्फ्लुएंस करती है इफेक्ट डालती है वो है इंसान की ख्वाहिशात, अब जो इंसान की डिजायर्स हैं, या दूसरे लफ्जों में जो इंसान के अगर किसी पे गुस्सा है नुकसान की चीजें हैं वो इफेक्ट करती हैं हमारी थॉट्स पे और उसको तेज करती हैं, क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं कि ये अकल है ये उनकी हेल्पफुल है उस डिजायर्स की नफ्स की और उस गुस्से की, क्योंकि डिजायर कहती है गेन करना है वो अकल उसे मदद करती है उसको गेन करने में, अगर गुस्सा है किसी बात पे अकल मदद करती है उसके गुस्सा निकालने की, तो अकल का एक दरमियाना तो रोल है, उधर से स्टिमुलस गेन करती है उधर से इफेक्ट वो हासिल कर रही होती है और आगे वो प्रोसेस चला रही होती है। तो दूसरा अहम जो इस पर इफेक्ट पड़ते हैं वो इंसान की ख्वाहिशात के और उसके गुस्से की होती है, कि अगर उसे किसी बात में गुस्सा है तो सोचे भी वैसी है, अगर किसी की उसे मोहब्बत हो गई है किसी की चाहत है किसी को गेन करना चाहता है तो उसकी सोच वैसी ही होगी। फिर एक और बड़ा इसमें जो फैक्टर है जो इसे इन्फ्लुएंस करता है वो एक्सपीरियंस है हमारा, कि हम जो एक्सपीरियंस माजी में कर चुके होते हैं हमारा थॉट प्रोसेस वैसे चलता है, क्योंकि अकल जो होती है वो दलील मांगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आग देखी, उसे धुआं होता देखा, तो मैंने खुद ब खुद एक फॉर्मूला बना लिया कॉज इफेक्ट का, जहां आग होगी वहां धुआं होगा, या जहां धुआं होगा वहां आग होगा। अब मुझे धुआं देख के मेरी अकल खुद कहेगी आग की है, और आग को देख के मेरी अकल कहेगी या गर्मी होगी या धुआं होगा। ये खुद उससे कॉज इफेक्ट के एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला बनाती है। तो एक्सपीरियंस हमारा क्या है ये मैटर करता है हमारी थॉट। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी वैसे ही होता है। अगर हमें कोई बैड एक्सपीरियंस जिंदगी में हुए हैं तो हमारे वो थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट करते हैं। वो इंशाल्लाह थोड़े डिस्कस करेंगे। जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हम जिंदगी में जो कुछ कर रहे होते हैं वो हम अपनी सोचों पर कर रहे होते हैं। तो कई लोग होते हैं बड़े बहुत ब्रेव होते हैं, बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हैं और कहीं डर डर के काम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि उन्होंने पास में कुछ एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उन्हें कभी कोई मुश्किल होती है, इसलिए वो मुहतात होते हैं। और कईयों ने अच्छे एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, इसलिए वो बोल्ड डिसीजन करने में बड़ी जल्दी करते हैं। तो इंसानों के अंदर ये सोच का फर्क उनके एक्सपीरियंस बेस्ड चीजों पर। तो ये कुछ अहम फैक्टर्स थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये कि इंसान के बिलीव्स इस पर अफेक्ट करते हैं। बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने जिंदगी में बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं कि हमने कुछ इन्फ्लुएंसेस गेन किए हैं उसकी बिना पर हमने कुछ रूल्स बना दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुरान से ही हम कुछ रूल्स देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये बताए हैं कि ये अल्लाह ताला एक है, वो राजिक है, वो खालिक है, वो मालिक है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया, और ये हमने इसको बिल्कुल एनालिटिक्स लेके अपने रूल्स के अंदर रख लिया और उसको बिलीव्स बना लिया, ये ऐसे ही है। इसी तरह जो कुरान खोलना चाहते हैं उसमें कुरान कभी आफत की बात करता है, कभी मौत की बात करता है, कभी तकदीर की बात करता है, कभी अल्लाह की कुदरत की बात करता है। एक्चुअली कुरान का क्या रहा होता है? कुरान हमारे बिलीफ बनाना चाहता है। ये सारी स्टोरी सुना के, ये सारी बातें करके कुरान चाहता है कि हम उस पर गौर करें और गौर करके इन्फ्लुएंसेस निकाल के अपने बिलीफ में डाल दें, अपने अकीदों में डाल दें, और वो स्ट्रॉन्ग जब होंगे वो हमारी थॉट को इफेक्ट करेंगे। मेरी थॉट में सोचना उससे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देगा कोई भी डिसीजन करते हुए कि अल्लाह राजी है नेक बनाना। वो घबराहट वाली सोच, वो घबराहट वाला जो थॉट प्रोसेस चल रहा था वो खत्म हो जाएगा अल्लाह की यकीन पे। लेकिन वो यकीन कहाँ से आया? वो उस बिलीफ से आया। वो बिलीफ कहाँ से आया? वो अल्लाह ताला के कुरान से आया, उस पर गौर फिक्र करने से। तो इस तरह मल्टीपल चीजें इस थॉट प्रोसेस को मुख्तलिफ जगहों से अफेक्ट कर रही, कोई एक चीज नहीं है जो उसको अफेक्ट कर रही। लेकिन इस थॉट प्रोसेस के जरिए से आउटकम्स क्या है? यानी ये तो थी जो ऊपर से इफेक्ट कर रही, लेकिन उसके जरिए से प्रोड्यूस क्या हो रहा है? थॉट के जरिए से, थॉट के जरिए से दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उनमें से एक है अमल। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारी सोच है, हर काम करने से पहले इंपल्स आती है, सोच आती है करूँ और वो मैं करना शुरू कर देता हूँ। तो हम जिंदगी जो कुछ करा रहे हैं वो हमारी सोच का इजहार है। और दूसरी चीज हमारे इमोशन, हमारा गम ज्यादा हो जाना, हमारा खुश हो जाना, हमारा डर जाना, हमारी मोहब्बत किसी से हो जाना, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं वो हमारी सोच में मबनी। और सोचें किस चीज में मबनी है वो हमने जिक्र कर लिया कि आंखों कानों के इस्तेमाल पे, हमारी ख्वाहिशात, हमारे गुस्से, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीफ, ये सारा कुछ मिलकर हमारी सोचें बनाते हैं। और सोचों के जरिए से जो आउटकम्स आते हैं वो हमारे एक्ट्स हैं, अमल हैं, और दूसरी चीज हमारे इमोशन है। तो जिंदगी में जो हमें नजर आता है वो एक्ट्स और इमोशन नजर आते हैं, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं ये सारे आउटकम्स हैं जो पीछे इनके चीज चल रही है, जो इनको बना रहे हैं इन एक्ट्स और इमोशंस को, वो हमारी सोच। और सोच के पीछे क्या कुछ है जो सोचों को बना। इस सोच एक मामूली चीज नहीं, इसलिए कुरान और हदीस ने इसको बड़ी सिग्निफिकेंस दी सोच के प्रोसेस में। इससे ये नहीं कि ऐसे ही है कि चलता जा रहा है और उस पर कोई हमें कुछ मेहनत की जरूरत नहीं, या उस पर कोई उसके कोई इफेक्ट्स नहीं आएंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसके कोई नुकसान नहीं, मेहनत करेंगे तो फायदा है, नहीं। बल्कि इस थॉट प्रोसेस पे باقاعدہ قرآن و حدیث میں احکامات ہیں اور اس کے ذریعے سے تاکہ ہماری عملی زندگی بہتر ہو، ہماری ایموشن بہتر ہو، کیونکہ ہم اگر پریشان ہیں تو اپنے ایموشنس کی وجہ سے، کہ غم زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، اور دوسری عمل کی بنا پہ ہم پریشان ہیں کہ ہم سے عمل ہو رہے ہیں یا کوئی غلط عمل ہو رہے ہیں، تو ان سالوں کے پیچھے محنت کا جو میدان ہے ان میں سے ایک انسانی سوچ ہے. تو اس ساری چیز کو جاننے کے بعد یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے سخت سے جائے. دوسرے لفظ میں اگر میں یہ کہوں کہ میری عمل میری سوچ کا اظہار ہے، میں کسی شخص کے عمل کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اگر وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کی سوچ اچھی ہے، اگر یہ عمل برے کر رہا ہے اس کی سوچ بری ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہے اپنے عمل میں تو ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی ہے، اس کی سوچ میں ایک اعتماد ہے. اور اگر یہ ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے اس کی سوچ میں خوف کا مادہ زیادہ ہے. اور وہ کیوں زیادہ ہے؟ وہ اس کے بلیف کی بیسس پہ ہو سکتا ہے، اس کے ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہوتا ہے، جس وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو انسان کو اس پہ ایک ماسٹر سے ایک قدرت حاصل کرنی چاہیے کہ سوچ پہ سوچ چل خود رہی ہے، لیکن اس پہ محنت کر کے، اس پہ عبور حاصل کر کے، اس پہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ شریعت اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ خود بخود سوچ چل رہی ہے اور ہم خود بخود اس کے تحت عمل کرتے جا رہے ہیں. پھر کیسے کنٹرول عمل ہوں گے؟ جو ہم نے جتنی بات کی کہ غصے کو قابو کرنا ہے، انگزائٹی میں کیا کرنا ہے، وہ تو کنٹرول عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ایک بڑی ڈسپلن لائف کی بات ہو رہی ہے. وہ ڈسپلن لائف، وہ کنٹرول عمل تب ہوں گی جب ہماری سوچ پہ ہمارا کنٹرول ہوگا. جب سوچ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کھو نہیں سکتا ہمارے عمل پہ کنٹرول. اور بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے کہ سوچ ہماری ایکٹس کو بناتی ہے، اور کئی بار سوچ ایکٹس اور کے ذریعے سے ہماری کنڈیشن کو بنا رہی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جو قوت والی، یعنی جو جس کے اندر خوف نہ ہو جس شخص کے اندر، اور وہ بولڈ ڈیسیژنز لے، وہ زندگی اندر کام بھی بڑے بڑے کر جاتا ہے. وہ بڑے اسٹیپس اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، بولڈ ڈیسیژنز لینے کا عادی ہوتا ہے، وہ زندگی کے اندر کام بھی بہت بڑے کر جاتا ہے. اس کا فائدہ سب کو ہو رہا ہوتا ہے، پوری انسانیت. اب دیکھا جائے کہ اس نے اتنی زیادہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچایا کہ کیا چیز اس کے پیچھے تھی؟ وہ اس کی سوچ تھی، وہ اس کی تھاٹس تھی، جس نے اس کے ایکٹس بنائے اور اس نے بریو ایکٹس اور بولڈ ایکٹس بنائے کہ اس نے سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں اور انبیاء کی، صحابہ کی، جتنے بھی بڑے کام کر کے جاتے ہیں، دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایڈورس سرکمسٹانسز کے باوجود، برے حالات کے باوجود، اتنی ان میں قوت ارادی زیادہ ہوتی ہے، اتنے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں پرسنالٹیز، کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حالات کو بدلتے ہیں، حالات سے خود بھی بدلتے ہیں، ان حالات کو بدل جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی اس میں قوت ارادی ہو، اتنی اس کی سوچ مضبوط ہو کہ وہ حالات سے اثر جاری کر جائے، حالات کو بدل جائے، ان کو اثر دے جائے. تو اس لیے اس چیز کو معمولی بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے ابھی میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ کتنی سگنیفیکنس ہے اس چیز. اور اسی طرح میں کوئی خواہش ظاہر کروں، لیٹس سپوز میں یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ میں یہ اچھا انسان ہوں، یا کوئی اور گین کرنا چاہتا ہوں، میں علم میں نہیں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک ایم سجیسٹ کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے. اب یہ وش ہے، یہ وش تب تک ریئلٹی نہیں بنے گی جب تک اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ قوت ارادی نہیں ہوگی، ورنہ وش رہے گی. کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بڑے سے بڑے ایم اچیو کروں، لیکن ہر پتہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ملٹیپل اس کی ریزنز ہوں گی، لیکن ایک بڑی ریزن جو ہے وہ یہ کہ اس کی جو قوت ارادی ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ اسے آگے نہیں بڑھنے دے. کیپیبلٹی ہے اس کے اندر، لیکن وہ تھاٹ پروسیس اس کے آڑے آیا ہوا ہے کہ جو نیگیٹو تھنکنگ اور اس طرح کی سوچیں اس کو آگے بڑھنے سے روکے. تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وش کو ریئلٹی تک کنورٹ کرنے کے لیے درمیان میں جو اسٹیپ ہے وہ سوچ ہے، سوچ کے ذریعے سے عمل بنے گا، عمل اس کے ذریعے سے وہ ریئلٹی کو چیک کر سکتا ہے. ये सारी बातें अभी तक इतनी की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया कि कितनी अहम चीज है, और हम जो फिर अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो हमारी सोच के जरिए से, और ये तहत है कर्ज के, वो सारी बात कर्ज पे कि कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंसर्स मिल रहे हैं, जिन्हें सबसे बड़ा सोर्स का कर्ज क्या है। अब अगर कोई अपनी सोच में मेहनत किए बगैर ये चाहे कि बड़े गेंद अचीव कर लूँ तो ये मुमकिन है, ये उसकी बस खाम ख्याली होगी कि मैं उन बड़े गेम्स को अचीव कर लूंगा बगैर अपने मेहनत की। एक मरीज सोचे कि मैं सेहतमंद हो जाऊं और वो अपने अंदर वो कुत इरादे ना ला सके कि अपना इलाज करे, या जो डॉक्टर कह रहे उस पर एक्ट करे तो कैसे सेहतमंद होगा, उस पर एडवाइस अमल नहीं करेगा वो कैसे सेहतमंद होगा। और जितनी हम कहते हैं कि यहाँ यहाँ कन्फ्यूज है हमें, वो क्या होती है, वो हमारी कमजोर सोच की का एक सिम्टम होती है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हैंडल नहीं चल रहा है, तो हम वहाँ कहते हैं यहाँ कन्फ्यूज है, हमसे कोई डिसीजन नहीं हो रहा, हम रियलिटी को पिक नहीं कर सक रहे कि इसमें क्या है, तो उसको हम जो वर्ड यूज कर देते हैं कन्फ्यूज। तो कन्फ्यूजन, शिकस्त, ये जितनी चीजें, इनके पीछे जो अहम चीज है वो इंसान की सोच है। अब अगर एक सोच के अंदर कुवत भर दी जाए, एक ताकत भर दी जाए, उसके अंदर खौफ को निकाल दी जाए, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि वो उसकी कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन सोसाइटी बन जाएगा। इसी तरह एक शख्स की अगर सोच के अंदर सुस्ती है, काहली है, तो वो उसके एटमोसफेयर में शो हो जाएगी कि हर चीज हाइपरलिट हो गई होगी और हर चीज कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं होगी। अब दिल दिल से दावा लगा सकता है कि ये सोच में अपने कंट्रोल नहीं है। इसी तरह किसी के अंदर नफरत की सोचें चलती हैं तो उसकी जिंदगी में उसका पता चल जाएगा कि हर बंदे से उलझेगा, हर बंदे से झगड़ेगा, और वो लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा करना उसकी सोच का आयनादार होगा, इसकी सोच कैसी। इसी तरह नेक इंसान की को नेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली उसकी सोच नेक होती है, और गुनहगार की जो सोच होती है उसकी सोच में गुनाह ज्यादा होते हैं, यानी गुनाह की सोच और थिंकिंग से ज्यादा आ रही होती है, इसीलिए गुनाह ज्यादा कर रहा है। तो यहां तक बात पहुंच गई कि एक सिर्फ नेक है और एक गुनहगार है, उन दोनों में जो बड़ा डिफरेंस है वो उनकी सोच है। ये बात नहीं की जा रही कि नेक शख्स को कभी बुरा ख्याल नहीं आएगा या बुरे शख्स को कभी नेक ख्याल नहीं आएगा, नहीं, बुरे शख्स को भी नेक ख्याल आएंगे और नेक शख्स को भी बुरे ख्याल आएंगे, लेकिन इसने कैपेबल अपने आप को बना लिया है कि उन बुरे ख्याल से कैसे बचना है और नए ख्याल को कैसे अपने पर काबू करना है या हावी करना है। और जो बुरा शख्स है उसने ये बात नहीं सीखी कि कैसे नए ख्याल को अपने ऊपर हावी किया जाता है और कैसे बुरा से बचा जाता है, क्योंकि बताया कि वो थॉट प्रोसेस आपके कंट्रोल में नहीं, वो चलेगा, उसमें अच्छे ख्याल भी होंगे, बुरे ख्याल भी होंगे, नेकी के भी होंगे, गुनाह के भी होंगे, हमें ये सीखना है कि कैसे इसको कंट्रोल करना। तो इंसानों के माबेन अगर ग्रेडिंग की जाए सोच के हवाले से, तो उसमें इस तरह के ब्रॉड रेंज करेंगे कि एक तरफ एक पर्सनैलिटी होगी जो बड़ी फोकस सोचने वाली, बड़ी कंट्रोल सोचने वाली, बड़ी रेलिवेंट सोचने वाली, और दूसरे की बिल्कुल वीक सोच, उसके रेंज में हम अपने अल्फाज में उर्दू में वहम कह देते हैं कि वहम आते हैं, ख्याल आते हैं, इल्यूजन आते हैं, मतलब मुख्तलिफ सोचें, असल में वो कुछ नहीं है, वो उन सोचों की वीकनेस है, उस पर काबू पाने की वीकनेस है इंसान। तो इस तरह के इनके दरमियान मुख्तलिफ रेंजेस हैं कि कोई शख्स बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाता है और कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं पाता, वो सोच का फर्क है। एक ने अपनी सोच को ऐसे डेवलप कर लिया है कि वो कॉन्फिडेंट फील करता है, और एक ने नहीं उसको डेवलप किया, वो नहीं कॉन्फिडेंट फील करता। तो अब सोचने की बात यह है कि सोच जब मुख्तलिफ किस्म के इंसान के जहन में आती है तो इसमें से कौन से रेलिवेंट है, कौन से रेलिवेंट, कौन सी मतलूब है, कौन सी मतलूब नहीं है, किस पे हमें मेहनत करके हावी करना चाहिए, किस पे नहीं हावी करना, क्योंकि ये बात जहन में रखने की चाहिए कि जिस तरह इंसानी मसल्स हैं जिसम के, कि वो एक्सरसाइज के जरिए से इंसान उन्हें डेवलप कर सकता है, और जहां की वो एक्सरसाइज करेगा, यानी कि अगर लेग्स वो उसने अपने आर्म्स के मसल डेवलप करने हैं तो आर्म्स की एक्सरसाइज करेगा, लेग से करने हैं तो लेग की एक्सरसाइज करेगा। इसी तरह ये चीजें सोचें भी इंसान को اپنے اوپر حاوی کرنی پڑتی ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو وہ اچھی سوچوں میں, وہ ڈریم جو چل رہی ہے سوچوں کی, ان میں سے اچھی سوچوں میں محنت کر کے ان کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے. اور اگر اور ان بری سوچوں پہ محنت کر کے ان سے جان چھڑانی ہے کہ جیسے کوئی مثلا انسان یوز نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ ڈسٹروفی ہو جاتی ہے, ڈسٹروفی ہو جاتی ہے. اسی طرح جس سوچ پہ انسان فوکس نہیں کرتا وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے, اور جس سوچ پہ فوکس کرتا ہے وہ سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے. یہ ایک رول ہے. اس لیے سوچ ایم مانگتی ہے کہ کس چیز کو میں نے ایم کرنا ہے, کس سوچ کو بڑھانا ہے. وداؤٹ ایم کہ مجھے پتہ ہی نہیں کون سی ریلیونٹ ہے کون سی ریلیونٹ ہے, تو مجھے کیسے فیصلہ کروں گا کس پہ محنت کروں کس پہ نہ کروں. یعنی کہ سوچ تو ہر قسم کی آ رہی ہے, لیکن اس میں سے فائدہ مند کون سی ہے, نقصان دہ کون سی ہے, یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے تاکہ میں اس سے اگلا اسٹیپ لوں اور پھر محنت کر کے اس فائدہ مند سوچ کو اپنے پر حاوی کروں اور نقصان دہ سوچ سے بچوں. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فائدہ مند سوچ ہے یہ نقصان دہ سوچ ہے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس دی کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ کون سی فائدہ مند سوچ ہے کون سی نقصان دہ سوچ ہے. تو جو اہم خیالات یا سوچیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر, اس میں ایک ہوتی ہے پوزیٹو تھنکنگ کو کہتے ہیں, ایک نیگیٹو تھنکنگ کو کہتے ہیں, ایک مثبت سوچ ہوتی ہے ایک منفی سوچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن حدیث کو دیکھا جائے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پازیٹیو تھنکنگ کو اپنے پر حاوی کریں, اور نیگیٹو سوچ جو آئیں گی ضرور آئیں گی لیکن ان پہ ان سے اپنی جان چھڑائیں, ان کو جانے دیں. اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جیسے انسان کسی اسٹاپ پہ کھڑا ہو اور اسے فار ایگزامپل اس کے بھائی نے لینے آنا ہو گاڑی میں, تو ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. اب وہ جب فوکس کر رہا ہوتا ہے اس گاڑی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے, تو ساری گاڑیاں اس کی نظروں کے سامنے سے جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہر ایک پہ فوکس نہیں کرتا. اسے پتا ہے میری گاڑی یہ ہے, وہ ساری ٹریفک اس کے سامنے گزری ہے, وہ اس سے پوچھا گیا کہ ابھی کیا کیا گزرا ہے, تو کہتے مجھے نہیں پتا میں نے اس پہ فوکس نہیں کیا. ہاں جو اپنی گاڑی سامنے آتی ہے اس پہ فوکس کر کے اس کو اپنے اس پہ بیٹھ جائے. اسی طرح انسان کے ذہن سے سوچیں گزرتی جا رہی ہیں, پازیٹیو سوچوں کو یا مثبت سوچوں کو یا ریلیونٹ سوچوں پہ محنت کر کے اس کو اپنے اوپر حاوی کرنا, اور باقی وہ بس گزارتے رہنا اور گزارتے رہنا. کوئی نیک سے نیک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی برا خیال نہیں آیا, اور کوئی برے سے برا انسان نہیں کہہ سکتا مجھے کبھی اچھا خیال نہیں آیا. خیالات آتے ہیں, اس میں نہ گھبرانا ہوتا ہے نہ کچھ, بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئیں گے اور وہ آئیں گے, ہمیں بس چنتا کرنا ہے, اسے روک نہیں دینا, اسے اپنے پر حاوی نہیں کرنا. کیونکہ یہ میکینزم یہ ہے کہ جس چیز کو انسان سوچنا شروع کر دے گا, جس پہ فوکس کر دے گا, وہ گرو کرنا شروع کر دے گا. اب وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, وہ پازیٹو بھی ہو سکتی ہے. پازیٹو سوچ کو اپنے پہ فوکس کر لے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں, وہ گرو کرنی شروع ہو جائے گی. نیگیٹو سوچ کو وہاں روک لے گا اور وہاں پہ گرو کرنا شروع کر دے گا, وہ اس پہ پرابلم ہو جائے گی. دوسری جو ریلیونٹ تھنکنگ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, وہ ہے اچھا گمان رکھنا. گمان کیا ہوتا ہے کہ ایک خیال آتا ہے لیکن وہ ایویڈنس کے بغیر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا, اس کے پیچھے بھی ایویڈنس ہے, کوئی آپ کے پاس دلیل ہے اس خیال کی, تو اس وہاں سے نو ہوتا ہے, کوئی دلیل نہیں. اب وہ اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو خیال آیا وہ بھی اچھا خیال ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برا خیال ہو. اچھا گمان کہتے ہیں کہ اس اچھے خیال کو روک لینا اور اسی کو حاوی کرنا, یعنی یہ خیال صحیح ہے اس کو اپنے پر حاوی کرتا ہوں. گمان یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس کسی برے خیال کو اپنے پر حاوی کرنا, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. اس کی مثال میں نے پچھلی بار دی تھی کہ جیسے کوئی کسی کے گھر گیا اور اس نے نہیں دروازہ کھولا کسی وجہ سے, تو اب کئی خیالات آ سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں مصروف ہو, اس میں بھی کام فوج سے سوچ سکتے. لیکن اگر یہ سوچ لیں انسان کہ ہو سکتا ہوں اسے ملنا ہی نہ چاہتا ہوں, خیال یہ بھی ہے, یہ دونوں ایویڈنس کے بغیر ہے. لیکن اچھا گمان اس کو کہیں گے کہ پہلے والے خیال کو اپنے پر حاوی کر لینا, اسے فوکس کرنا کہ لیے مضبوط ہو کر اس لیے نہیں کھول سکے. دوسرا گمان یہ ہے کہ نہیں وہ اسے ملنا ہی نہیں چاہتا, ख्याल भी है लेकिन उसको अगर कर लिया तो इसको कहते हैं बदगुमानी, बुरा गुमान करना, बुरा ख्याल करना। तो ये अल्लाह ने मना कर दिया कुरान के कि बदगुमानी नहीं करनी, अच्छा गुमान करना। तो रेलिवेंट सोच क्या हुई? अच्छा गुमान। और इररेलिवेंट सोच क्या हुई? बुरा गुमान। इसी तरह कुरान ने एक और वर्ड यूज किया खुशू का, खुशू। खुशू कहते हैं बातिनी तौर पे, कल्बी तौर पे झुक जाना अल्लाह के आगे। दूसरे लफ्जों में वो इसका मतलब ये है कि अपने ख्याल को अल्लाह की तरफ फोकस कर ले, अल्लाह की अजमत को जानते हुए, उसको पहचानते हुए उसकी तरफ ही तवज्जो रखना, सियासत इसको की तरफ तवज्जो ना करना। अब ख्याल आएंगे लेकिन सारे ख्याल पे फोकस नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ताला के ख्याल पे फोकस करना, बाकी ख्याल तो निगलेक्ट कर दें। इस कैपेबिलिटी को, इस खसूसियत को, इस चीज को कुरान से शुरू कर दें। और ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी, कुरान से ने कहा कि नमाज के अंदर जो कैपेबिलिटी, जो चीज और जो सिर्फ मकसूद है वो खुशू है कि सारी ध्यान अल्लाह की तरफ, फोकस सबको अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। तो रेलिवेंट ख्याल क्या हुआ? खुशू। और इररेलिवेंट क्या? जो और ख्याल और बातें दुनियावी हो या ना हो वो जहन से जब गुजरती हैं वो सारी इररेलिवेंट है। इररेलिवेंट रेफरेंस क्या है? अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, किसको कह रहे हैं ये गलत। अगली चीज जिसने कुरान और हदीस ने बहुत अहमियत दी वो इंसान की नीयत। एक ही एक्ट दो नीयतों के साथ रिवॉर्ड मिलेगा। एक में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है, अगर ये मेरी नीयत हो कि मेरा मकसद है कि अगली को पास कम्युनिकेट हो जाए, मेरा ताल्लुक भी अल्लाह से जुड़े और लोगों का ताल्लुक भी अल्लाह से जुड़े, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, ये अच्छी नीयत। अगर खुदा ना खास्ता मेरा, मेरी नीयत ये हो कि लोगों को पता चले मैं इल्माना, तो बात एक ही हो रही है, टॉक हो रही है, एक डिस्कशन हो रही है, एक लेक्चर हो रहा है, एक बयान हो रहा है, दर्श हो रहा है, लेकिन इन दोनों नियतों के रिवॉर्ड सर है, एक अल्लाह के करीब करने वाला और एक मजबूत करने वाला, अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की निगाह से गिराने वाला। तो ये अल्लाह ताला ने हमें क्लियर किया कि नियत पे, नियत पे फोकस करो, उस पर ख्याल आए ये एक्ट में क्यों कर रहा हूं, तो जो अच्छा ख्याल हो, जो अच्छी नीयत हो उसको अपने जहन में लेके आओ, बुरे ख्याल बुरी नीयत को ना लेके आओ। और अगली जो चीज कुरान हदीस में अहम मिलती है वो तफक्कुर कुरान के अंदर, तदब्बुर, कुरान पे तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, सोचो क्या मतलब कि बुरी बात की जो इसके अंदर वजीर अल्लाह ताला ने रखे, जो बातें रखी, जो अल्लाह ताला हमें मैसेजेस देना चाहते हैं वो सोच समझ के उसके जरिए से गेन करो और उसके जरिए से अल्लाह के करीब। अब ये बगैर किए नहीं होगा, यानी कि मैं एक चीज को पढ़ूं और कोई फोकस ना, तो हम कितनी आवाजें सुनते हैं, कितनी चीजों को देखते हैं, हर चीज हमें याद नहीं रहती। मैं रास्ते में जा रहा हूं, कई बार कई आवाजें कान में पड़ रही होती है, हर चीज पर थोड़ी इंसान फोकस कर रहा होता, और कई बार किसी से बात कर रहा होता है और कई चीजें कानों में पड़ रही होती हैं, लेकिन सारे फोकस अगले की बात पर होता है, वो इज्जत की आवाजें पे फोकस नहीं कर रहा। तो फोकस करना अहम है किसी भी चीज से इंटरेस्ट लेने। जो तदब्बुर है, जो तफक्कुर कुरान कहता है, वो ये चाहता है कि कुरान पढ़ ना लो, हदीसें पढ़ ना लो, बल्कि फोकस करके उसके अंदर से वो पॉइंट्स निकालो कि जिसके जरिए से तुम्हारे बिलीफ बने और जिसके जरिए से तुम अल्लाह के करीब बने, जिसके जरिए से तुम्हारी थॉट्स पॉजिटिव हो जाए अल्लाह के करीब करने वाली। तो ये रेलिवेंट थॉट्स होती हैं कि तफक्कुर, गौर और फिक्र करके उस पर उन अच्छी चीज़ों को हावी करो। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हमें कुरान और हदीस से मिलती हैं कि अल्लाह ताला इसे मेहनत चाहते हैं, ये सारी ऑप्शनल चीज़ें नहीं बल्कि यही वो चीज़ें हैं, अगर मेहनत कर ली जाए तो हमारी जिंदगी में इंकलाब पर पहुंच। तो अब इन पांच पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या पॉइंट्स हैं, कि क्या अल्लाह ताला हमें चाहते हैं, क्या रेलिवेंट सोचें होती हैं, रेलिवेंट सोचें होती हैं, क्या पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव होती है, बदगुमानी क्या है, अच्छा गुमान क्या है, और उसके आखिर में फिर इसको बेहद कैसे किया जाए, इन सारी चीजें। तो पहली चीज है कि पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और पेसिमिस्टिक अप्रोच, ये एक ऐसी चीज है कि जो कि खूबियों का जड़ है, क्योंकि जितनी बातें हमने अभी तक की गुस्से के हवाले से या मुश्किलों मुसीबतों में रिएक्ट करने के हवाले से, अगर उसको एक लाइन में एक श्रेणी में उसको कंक्लूड किया जाए, वो ये है कि आपने उसको पॉजिटिव थिंकिंग से आने पर। गुस्सा कब आता है इंसान को, जब वो पेसिमिस्टिक सोचता है, वो नेगेटिव सोचता है, वो अपने ऊपर उसी स्नैरियो के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर अपने जहन में बैठाता है, वो गुस्से में आ जाए। उसी स्नैरियो के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स इंसान लेकर अपने जहन में बैठा ले, उसी में रिलैक्स हो जाए। एक क्लैरिटी आ गई, मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, अब उसमें ही वो मायूस हो सकता है नेगेटिव सोच के, और उसी के अंदर वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है पॉजिटिव सोच। यानी कि ऐसी इंकलाबी चीज के हालात को बदले बगैर इंसान अंदर से बदल जाता है। बुरी हालात है, वो एक शख्स में मायूस होकर बैठा हुआ है, रो रहा है, डिप्रेसिव थॉट, खुदकुशी की सोचे, और दूसरा शख्स है वो उठ के दूसरों की मदद कर रहा है उन्हीं हालात के अंदर। तो इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है, उसकी सोच में फर्क है, उसने उसको नेगेटिव ले लिया, उसने उसको पॉजिटिव लिया। तो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि मोमिन ग्रेव हो, बहादुर हो, कुव्वत वाला हो, उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी मायूस ना हो। मायूस तब, मायूसी तब इंसान के अंदर से निकल सकती है जब वो पॉजिटिव सोच। कभी भी नेगेटिवली सोचने वाला, मनफी सोच रखने वाला, कभी वो मायूसी का मुकाबला नहीं कर सकता, ये मुश्किल हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी सेइंग है, बहुत सारे फिलॉसफर्स ने, बहुत सारे दानिशवरों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेइंग है कि कुछ लोग हालात को लेकर चलते हैं और कुछ लोगों को हालात लेकर चलते हैं, यानी कि कुछ हालात पे असर लेते हैं और कुछ हालात का असर छोड़ जाते हैं उसी दौर के अंदर, उसी हालात के अंदर। जैसा भी मैंने एग्जाम्पल दी, एक डिप्रेस होकर बैठा हुआ है और दूसरा उठ के दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उसने वे आउट छोड़ दिया कि कैसे इससे निकलेंगे। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन इससे निकलना कैसे हो, यही नबियों का काम होता है। नबी उस पिसी हुई कौम, उस अखलाकी तौर पर खत्म हुई कौम को वहां से उठाते हैं, और वो उनकी कुव्वत इरादी होती है, वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो उनकी सोच की मजबूती होती है जो उन्हें उठा देते हैं और वो हालात को बदल कर रखते हैं। और अल्लाह ताला सबको ऐसा देखना चाहते हैं। जैसे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक्या लिखा है, इससे मैं कुछ एग्जांपल्स देकर बताता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। उनकी लाइफ ऐसी थी कि वो उनकी तजारत का काम नहीं था, और वो वक्त के बड़े इमाम थे, फकीर थे, मसले मसाइल जो बनाना, दस्तर प्रदेश करना, ये भी चलता था। तो कितनी बिजनेस कैजुअल होता होगा, एक का बिजनेस और एक का बिजनेस। दूसरी तरफ ये कि सारी रात अल्लाह की इबादत करना, और उसमें भी उनकी जो किताबों में उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो पहले नहीं करते थे। किसी ने किसी शख्स ने कहा कि देखो कितना नेक आदमी है कि सारी रात अल्लाह की इबादत में खड़ा रहता, कितना नेक आदमी है। उन्होंने सुन ली, सुना रखा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इसके गुमान के मुताबिक बना दे। लोग उनसे ये गुमान करते हैं कि मैं सारी रात तेरे सामने खड़ा रहता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं करता, तो अल्लाह मैं इसके गुमान के मुताबिक कर दो। और फिर लिखा है किताबों में कि वो करते थे सारी रात अल्लाह की बात। अब ये नहीं कि उसके बाद सारे सोए रहना, दिन में फिर तजारत दसों तदीन, सोने का उनका वक्त क्या था, वो दोपहर के वक्त था, आफ्टरनून में जोहर के बाद उनका आराम का वक्त था, जो सुन्नत भी है कलुला करना, उस वक्त वो सोते थे थोड़ा सा। अब ये उनका स्केड्यूल सबको पता था, यानी ये बस्ती में सबको, बस्ती छोटी होती थी, लोगों को पता था कि ये इनका स्केड्यूल है, मशहूर आदमी। एक दिन क्या हुआ, उनकी उस आफ्टरनून के टाइम में, दोपहर के टाइम में दस्तक होती है, ऊपर کہ سوری کو سو رہے تھے بارہ خانے میں, لیٹے تھے ابھی جا کے, اٹھ کے نیچے آئے, دروازہ کھولا تو پوچھا کون, تو کہا ایک نوجوان کھڑا تھا, کہتا ہے کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا. اب اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا پتا ہوا آدمی نیند آ رہی ہو اور سب کو پتا یہ کیجول ہے, اور اسے پتا ہے کہ فلاں وقت میں بیٹھتے ہیں اسپیشلی اسلام کے لیے لوگ مسئلے پوچھے, اس وقت وہ شخص نہیں آیا اور ٹائم میں وہ شخص آگے ہے, لیکن آگے سے ایک محمد مزاجی کا مظاہرہ آپ کے ہاں پوچھیں آپ, اس نے آگے سے کہا کہ مجھے تو وہ مسئلہ ہی بھول گئے, ابھی میں جا رہا تھا وہ مسئلہ ہی ذہن میں نہیں آ رہا, کیا پوچھنا تھا آپ سے, ٹھیک ہے جب آپ کے ذہن میں آپ پھر آ رہے, ابھی وہ یہ بات کر کے ابھی اوپر دوبارہ گئے تھے, پھر دستک ہوئے گئے نیچے تو پھر مجھ سے کہتے ہیں مجھے مسئلہ یاد آ گیا, ٹھیک ہے پوچھ لیں, وہ تو پھر میں نے بھول گیا, پھر میں کہوں ٹھیک ہے آپ کو جب یاد ہے آپ پھر آ جائیں گے, تیسری بار جو گئے تیسری بار دستک ہوئی وہی شخص کھڑا تھا اس نے کہا یاد آ گیا, تو کیا مسئلہ پوچھے, اس نے آگے سے پوچھا کہ جو نجاست ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے یہ مٹی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے, یہ میں نے آپ سمجھتا ہوں, اب انہوں نے آگے سے تامل سے جواب دیا کہ دیکھیں میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو گندگی جب نجاست تازی ہوتی ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں, جو پرانی ہوتی ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی, میں تو یہ مشاہدہ, اس نے آگے سے اور یہ کہا کہ کیا آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا, لیکن جب کے دیکھا گندگی کو کہ مٹی ہے یا نہیں, لیکن ساری بات کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے غصے کا ذرا سا بھی اظہار نہیں کیا, سارا تحمل سے جواب دے رہے ہیں, جیسا سوال ویسا جواب, الٹیمیٹلی اس شخص نے ہاتھ مانی, اس نوجوان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جو یہ سارے سوال جواب آپ سے کر رہا ہوں اور آپ کو یہ ٹیز کر رہا ہوں, مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو غصہ ہے, کیونکہ میں نے اپنے دوست سے یہ شرط لگائی تھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو دور کے تھے وہ زیادہ تحمل مزاج ہیں یا آپ زیادہ تحمل مزاج ہیں, تو اس کو میں جج کرنے کے لیے یہ سارا میں نے کیا تھا, اور میں آج مان گیا ہوں کہ آپ تحمل مزاجی میں بہت آگے, لیکن اس ساری بات میں جو بات فوکس کرنے کی جو بتانے کی ہے دور کرنے کی ہے وہ یہ کہ کیسی پرسنالٹی, کیوں انہیں غصہ نہیں آ رہا, ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ذرا تھکے ہوں کوئی ہماری بیوی ہم سے کوئی بات آگے کر دے تو غصہ میں جواب نکلتے ہیں, کوئی ایک سے دوسری بار بات پوچھ لے تو غصہ آتا ہے کہ اس کو سنا نہیں اس نے سمجھا کیوں نہیں, بڑے ملٹیپل چیزیں پرسنالٹی میں اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے, اس لیے کیونکہ ان کی سوچ بڑی مثبت ہے, جو پچھلی بار بات ہو چکی کہ انہوں نے یہی سوچا کہ بندہ ہے مسئلہ پوچھنے, اب میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اسے پہلے نہیں پتا کہ میں سو رہا ہوں, کب کو پتا ہے, تو اس کا جواب ہے پازیٹو جواب کیا ہے, یہ نیگیٹو جواب ہے کہ اسے نہیں پتا, پازیٹو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باہر سے کہیں سے آیا ہوں, اسے ہو سکتا نہ پتا ہوں, وہ دوبارہ آیا تو انسان کو کئی بار ہوتا ہے ایک چیز بھول جاتی ہے دوبارہ یاد آ جاتی ہے, نیگیٹو یہ ہے کہ مجھے تنگ کر, پازیٹو یہ ہے کہ اس نے سوال کوشچن کیا تو یہ کہہ سکتے ہیں تم کیسا سوال پوچھ رہے ہو, پازیٹو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے واقعی اسے پوچھتی ہے یہ بات کسی وجہ سے, جہاں جہاں پازیٹو انسان سوچتا جائے گا وہ وہیں پہ اس کے تحمل مزاجی اس کے ریکشن اس کے ایموشنز کنٹرول میں رہیں گے, جیسے وہ نیگیٹو کی طرف جائے گا اسے غصہ آ جائے گا, اور یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے دفتروں میں ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے, ہر چیز کو نیگیٹو لینا یہ ہماری عادت ہمارے ریفلیکس بن چکا ہے, ہم ہر چیز کو نیگیٹولی سوچتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا, اور کئی بار بعد میں وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ اس وجہ سے ایسے ہوئے, ایسی وجوہات ہوتی, تو اس لیے ان زندگیوں میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں یہی کہ ان کی سوچ ہی پڑے وہ ہر چیز کو مثبت دیکھتے ہیں, ایک اور ایگزامپل, ایک نئے شخص گزرے ہیں بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ واقعہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی اسی طرح ایک ادارہ تھا وہاں پہ اس کا امتحانات کا سلسلہ چلتا تھا, وہاں آتے جاتے رہتے تھے, تو انہوں نے نیچے ملازم خادم رکھے ہوئے تھے جو ان کی کرتے تھے, اس سے جب دور سے آتے تھے سفر کر کے آتے تھے ان کا خیال کرنا, ان کو پانی پوچھنا, بستر کا انتظام کرنا. تو ان کو کسی نے کمپلین کی کہ وہ جو شخص آپ نے رکھا ہوا نا جو نیچے خادم, وہ بڑا بدتمیز آدمی, وہ بڑی سختی سے بات کرتا لوگوں سے. تو انہیں فکر ہوئی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں, انہیں ایٹیکیٹ سے اور اخلاقیات سے بات کرتے. انہوں نے اس کمپلینٹ کو لیا اور اس شخص کے پاس لے اور اس نے کہا کہ تمہاری مجھے یہ کمپلینٹ پہنچ. اب ایک خادم جو ہوتا ہے گھبرا جاتا ہے کہ بہت اس کے پاس ہے اور سختی سے ایسے مطلب کہ سختی سے نہیں مطلب کہ اسے لکھا ہے تمہاری کمپلینٹ آئی, تو غلطی سے اس کے منہ سے یہ نکل گیا, کہنا اس نے یہ تھا کہ جھوٹ نہ بولیں اللہ سے ڈریں, مطلب کون کہ جنہوں نے آپ کو انفارمیشن دی. اس نے کہنا یہ تھا جھوٹ نہ بولے اللہ سے ڈرے کہ وہ غلط آپ کو بتا رہے. اس کے منہ سے نکلا جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو, یعنی ڈائریکٹلی انہیں کہہ دیا. اب غصہ آنے والی بات لیکن انہوں نے فوراً کہا استغفر اللہ اور کیسے چلے. اس نے پوچھا ہوا کیا, مطلب کہ آپ نے گئے تھے یہ بات کرنے, اس نے جب یہ کہا آپ نے استغفر اللہ کہا واپس آ گئے. کیسے ہوا یہ کہ جب اس نے یہ بات مجھے کہی تو میں نے اسے اپنے بھی لیا کہ جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو, اور مجھے فوراً یہ ذہن میں آیا کہ میں نے تحقیق تو کی نہیں. ہوتا تو یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے ایک پارٹی کمپلینٹ کرے تو دوسری طرف تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, شروع سے میں نے کی نہیں, غلطی تو میری ہے. تو میں نے اس کو اپنے پہ لیتے ہوئے استغفار کی کہ مجھ سے غلطی ہے, حالانکہ وہ اس شخص سے نیت بھی نہیں تھی کہ انہیں کچھ کی. تو کیسے غصے والی سچویشن میں اس نے بالکل اس کو نارمل لیا. اسی طرح ان کی کتاب میں ایک اور ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اسی طرح وہ کہیں درس دینے گئے تو کسی نے شرارت یا کسی دشمن نے ان کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ میں تو آپ کو مانتا ہوں, میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں. یہ پرچی ہے یعنی پبلکلی نہیں کہا گیا. انہوں نے پرچی پڑھی اور پبلک کے لیے بات کی کہ مجھے ابھی ایک پرچی میسج ملی ہے, اس پہ یہ لکھا ہوا. اب اس میں کے نام تو نہیں تھے انہوں نے, لیکن انہوں نے اس بات کو کیسے پازیٹو لیا کہ اگر جو بھی شخص ہے وہ مجھے نہیں مسلمان مانتا تو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں, اور کلمہ پڑھا کہا کہ میں مسلمان ہوں, اب میں نام لکھتا ہوں. یعنی بالکل اس کے نیگیٹو اسپیکٹ سارے ایک طرف کر دیے, اور اس کو اس طرح پازیٹو لیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے سر میں شبہ ہوگا, اس نے کوئی میری بات دیکھی ہوگی, میری بک میں کسی مس انفارمیشن سے مل گئی ہوگی, تو ہو سکتا ہے اسے خیال ہو تو کلمہ پڑھنے میں کوئی بات تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے تو کر دی. لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ کتنی پازیٹو تھنکنگ. اسی طرح حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے برائی کی تو انہوں نے آگے کہا کہ اے دوست تمہیں تو بھی میری برائیوں کا پتہ ہی نہیں, اگر میرے عیب تمہارے سامنے آ جائیں تو تب تمہیں پتہ چلے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. اور وہ تو بھی ایسا ہی ہے, جو دوسرا بندہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک عیب کو اٹھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا, تم نے یہ کیا, حالانکہ انسان عیبوں سے بھرا ہوتا ہے. تو اس پہ ریٹ کرنے کی ضرورت ہے, شکر تو اس چیز کا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے عیب نے بتا دیے. تو یہ سوچ کے فرق ہے, بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ انسانی سوچ ایسی کمال کی چیز ہے, اگر اس کو پازیٹیولی ڈائریکشن دے دی جائے تو انسان کا مزاج اس کے اخلاقیات بدل کے رہ جاتے ہیں. اور اگر وہی سوچ انہی حالات کے اندر نیگیٹو چلی جائے, غلط طرف چلی جائے, تو وہی شخص کیسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور وہ کئی بار اچھا والا کام کو بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں. اسی طرح تفسیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کی جنگ ہوئی جالوت سے, یہ تفسیر واقعہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ جالوت ایک اللہ کی طرف سے کمانڈر ان چیف بنایا گیا, جو جالوت ایک دشمن تھا, ایک ظالم دشمن تھا جس نے کیپچر کی ہوئی تھی زمین سے. تو اللہ تعالیٰ نے جالوت سامنے ایک شخص کو کہا کہ تم کمانڈر ان چیف ہو, اس فوج کو لے کے جا کے حملہ کرو, اس کا سارا مقابلہ کرو اللہ کی طرف سے. اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی تھی آخری وقت میں جالوت کے مقابلے میں، وہ بھی اس پر شامل ہو. تو اس قصے کے اندر، روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب اس جالوت کو ان دونوں نے دیکھا، داؤد علیہ السلام اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان دونوں نے جب دیکھا اس کو تو اس کی قامت بہت بڑی تھی، کیونکہ پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن کی قامت بہت بڑی اور قوت والی ہوتی تھی، تو وہ دیکھا بہت اس کی قامت بڑی تھی اور بہت بڑی انسان تھی. تو چند روایات میں لکھا ہے کہ داؤد جو تھے بڑی عمر کے تھے اور داؤد علیہ السلام بڑے جنگ تھے. تو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اسے ماننا تو بہت مشکل ہے کہ اتنی بڑی قامت والا شخص اور حضرت داؤد علیہ السلام کو میں جان سے اس کی قوت ارادی اسٹرانگ تھی، تو میں نے اس کو ماننا تو بہت آسان، اتنا بڑا ہے اس سے کہیں پہ بھی ہم بات کریں اس کو لگے گا. دیکھیں بات ایک ہے لیکن سوچ کے انداز کا، ایک اسی کو دیکھ کے حیبت تاری کر رہا ہے اوپر، اور ایک اسی چیز کو دیکھ کے اس کے اندر قوت محسوس ہو رہی ہے، بہت اس کے اندر ایک انرجی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بڑا ایزی کام ہو. اسی طرح ہر کام کے دو زاویے نکل سکتے ہیں، ایک زاویہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر منفی چیزوں کو ابھارتا ہے، بری چیزوں کو ابھارتا ہے، اس کے اندر اس کی قوت ارادی کو کم کر دیتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. اور دوسرا اسپیکٹ ایسا ہوتا ہے اسی چیز کے اندر کہ جو کہ اس کے اخلاق کو بھی سنوار دیتا ہے، جس کے اس کی ایفرٹس کو بھی سنوار دیتا ہے، اس کی قوت ارادی کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی ایفرٹس کو بھی بڑھا دیتا ہے، ہر چیز کو اس کا انداز ہی فرق ہوتا ہے اس چیز کو اپروچ کرنے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ اس طرح کا مومن چاہتے ہیں کہ جو کہ قوت ارادی والا ہو، جو کہ ہر چیز کو پوزیٹو سے دیکھنے والا. اور بہت سارے واقعات اور ملٹیپل ذکر کر دیے تھے غصے کے ٹاپک کے اندر، اور پچھلا جو ٹاپک انگزائٹی کا گزرا تھا، تو جتنے واقعات ذکر کیے وہ یہی تھے کہ روز کا وہ کام ہے، سامنے فوج ہے، منافق کہتے ہیں، منافق کی ایک سوچ، اللہ نے قرآن میں ذکر کہتے ہیں اتنی بڑی فوج اس سے مقابلہ. تو اللہ نے ورڈز قرآن کے اندر یہ لکھے کہ وہی مومنین کا ایمان بڑھ گیا، سیٹنگ بھی نہیں رہا، بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا؟ کہ اللہ نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ پہلے بھی ہم نے نہیں لڑنا تھا، اللہ کی مدد سے لڑنا تھا، اب تو یہ بات شور ہے کہ اللہ کی مدد سے لڑنا ہے، وہی حمایت کافی ہے اور وہ بہترین کارساز، کافی حمایت. ہم اسی کے کہنے پہ آئے، ہم کون سب کچھ اپنے کسی کام سے. لیکن سوچ، لیکن بلیف نے کہاں سے کہاں بات پہنچا؟ ایک بالکل ڈر کی قوم، انہیں کے ساتھ کے لوگ جو کہتے مسلمان تھے مومن لیکن تھے نہیں، اور دوسری قوم جو حقیقی مومن تھے، ان کے بلیف پیور تھے، پکے تھے، ان کا ایسا یقین کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہو. یہ بھی نہیں کہہ رہے ایمان ان کا پکا تھا ویسا رہا، کم نہیں ہوا، نہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ملٹیپل قرآن میں واقعات آ رہی سے ملیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی شخصیت چاہتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم، ان کا نکاح ہوا ابو طلحہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک بیٹے تھے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہوا یہ کہ شوہر گھر میں نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کرنا ایسا ہوا، وہ بیٹا فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اب جب بچہ فوت ہو تو ماں کی غم کی کیفیت ہوتی. اس دن سے رٹایا، اور جب شوہر باہر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی سچویشن کو کہ اس وقت یہ تھکے ہیں، اور اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ان کو اتنی بڑی خبر میں بتا دیں. ان کو مناسب نہ جانتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا، نہیں، ماں نے بیٹے کی فوت کی خبر کو اپنے دل میں رکھا. انہوں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا، بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ لیٹا ہوا ہے. اور ادھر بات نہیں، لیٹا ہوا ہے، مرا ہوں بھی لیٹا ہی ہوتا، لیکن انہیں ایسا جملہ بولا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور خبر بھی نہ کوئی پتہ چلے، اور یہ جائز ہے شریعت سے. تو انہوں نے کہا وہ لیٹا ہوا ہے، تو جب یہ کہا واپس میں ہو. اب ہوا ایک صبح انہوں نے جب دیکھا وہ فریش ہے، تو تب انہوں نے اس طرح سے بات کی. اب یہ بہت دن سے گر جاتا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھوائے اور وہ حاضر دے گا تو کیا اسے دے دینی چاہیے؟ تو بالکل دینی چاہیے، ایمان سے نکال دیں. انہوں نے اسی طرح اللہ نے ایک امانت دی تھی, ایک بیٹا دیا تھا وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے, تب ان پہ یہ بات ہوئی تو بیٹا فوت ہو گیا. لیکن کیا چیز تھی کہ جس نے ماں کے دل کو اس طرح مرم رکھ دی اور بیٹے کے ماں کی خبر بھی اس پہ ہلکی ہو گئی؟ وہ یہ پازیٹو تھنکنگ تھی کہ یہ تو میری چیز ہی نہیں تھی, یہ تو امانت بھی میرے پاس تھی, اللہ نے مجھ سے واپس لے لی اور امانت جس کی ہے اس کو واپس کر دینا چاہیے. صرف اس سوچ نے اس کو ایسا تحمل دے دیا کہ اس نے شوہر کو بھی تحمل دے دی, اس کو بھی صبر دے دی, اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوہر سے جا کے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آخر کہیں مفہوم ہے کہ یہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا. اور ان کی اور جو اولاد ہوئی تو کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا دین کا انتقال کیا. لیکن یہ صرف الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے, ریئلٹی میں آپ کوئی ایک ایگزامپل دکھائیں اس دور کے اندر کہ جب بیٹا پودا اور ماں کیسے صبر, صرف سوچ کا فرق. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ سوچ کو بدلو, اپنے بلیف اسٹرانگ کرو, اپنی محنت کر کے اپنے اوپر ایسی سوچ اپنے اوپر غالب کرو کہ جو کہ تمہیں اللہ کی طرف لے کے جانے والی کرے, کیونکہ یہ ساری ڈسٹریکشن ہے. یہ سب باتیں نہیں, غصہ جو الجھ جاتا ہے, جو انسان انگزائٹی میں الجھ کے رہ جاتا ہے, وہ ساری ڈسٹریکشن ہے, اس کو ایم پہ نہیں لے کے جا رہی, وہ اس کو ہٹا رہی ہے ایم سے. تو ہمیں ان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ ساری اٹماسفیئر سے ان چیزوں کو اپنے ساتھ کریں جو اسے ایم پہ پہنچائیں. اور وہ کیسے ممکن ہے کہ حالات بدل دیں؟ نہیں پاسبل. یہ سب پچھلی بات آئی تھی کہ اللہ نے خود کہا والا نہ بھی ہوں, میں کروں گا, آزماؤں گا تم کو, حالات بھی بدلیں گے, ہر ایک پہ حالات آئیں گے, بدلے گا کیا انسان کی ضرورت بدلے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کیسے بدلے گی؟ وہ بلیف صحیح ہوں گے, وہ انسان سیکھے گا کہ کیسے میں نے پازیٹو تھنکنگ کو اپنے پر غالب کرنا ہے, تو تب اس کی پرسنالٹی بدلے گی. اب یہ واقعات پھر پرانے, اب اپنی پریکٹیکل ایگزامپل لائف کے ایگزامپل لے کے بہت بار پہ لڑائی کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, آفیسز میں, گھروں میں, محلوں میں, یعنی کوئی اس میں پازیٹو سوچتا ہی نہیں کہ ہو سکتا یہ ہو سکتا وہ ہو, کتنی چیزیں سوچنے والی, ہر سب نیگیٹو. یہ اللہ تعالیٰ بولے اس طرح تھوڑی معاشرہ, اس طرح تو گھر نہیں چل سکتا, معاشرے میں کیا چلنا ہے؟ معاشرے میں چلے گا تو باہر غیر مسلم معاشرے کو کون انوائٹ کرے گا اللہ کی طرف؟ اللہ تعالیٰ محبت اور پیار دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا سارے بالکل ایک مزاج کے ہوں, سارے بالکل ایک ڈائریکشن کے ہوں, ساروں کی بالکل ایک سوچ تھنکنگ ہو, سب کچھ ایک جیسا ہو, کوئی مس ہیپ نہ ہو, سارے بالکل چلتے جا رہے ہو, جو ہم آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ ایک کا مزاج سوچ, ایک ہی پسند سوچ, ایک ہی ناپسند سوچ, سارے آپس سے ملیں گے, کبھی کوئی بات خلاف مزاج نہیں ہوگی, کبھی کوئی بات کیسی ہو جائے گی, کبھی کسی بات پہ غصہ آئے گا, کبھی کسی بات پہ غصہ آئے گا, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے, اپنی سوچوں کو قابو میں کرنا پڑتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرے, اور وہی ایک میچیور اور ویلڈ انسان سمجھا جاتا ہے کہ نوجوان اثر خود اپنے آپ کو سنبھالے, دوسروں کو سنبھالے, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ معاشرے کو سنبھالے, اور یہ سب ان کے نظر سوچ بدلے. سوچ نہیں بدلی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بدلے, حالات نہیں بدلے جا سکتے, یہ سوچ بدلی جا سکتی ہے. ایک ہی رخ کے اندر آپ سو باتیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس نے اچھا پہن ہوا, اس پہ کتنے سوچ. جیسے پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ انسان پہ برا حال آئے تو اس کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کیوں نہ میں دوسروں کی ہیلپ کروں کہ دوسروں پہ یہ حال نہ آئے, اور اس وقت کو لے کے آگے چلے. کتنوں نے بڑے بڑے کام صرف اس بیسس پہ کیے, تاریخ بھری پڑی ہے انسان کہ اس پہ غم آتا ہے, مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ دوسروں کے پاس پیغام لے کے پہنچ جاتا ہے, کسی کو لاعلمی کی بیسس پہ آئی وہ علم پھیلانا شروع کر دیتا ہے, کسی کو گناہ کی بیسس میں مصیبت آ گئی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے, کسی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی, کوئی پیدائشی بیماری آ گئی, اس کی آرگنائزیشن کھول دیتا ہے کہ لوگوں کو بچائے, اور وہ جس کام پر تڑپ اور فکر سے کام کر سکتا ہوں عام بندہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ صحیح پازیٹو تھنکنگ ہے, اور ایک دوسری سوچ ہے یہ مجھ میں کیوں ہو گیا, کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ میں کیا کروں گا, یہ تو زندگی نہیں ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کتنا اچھا ہوتا, سوچتا رہے اور زندگی ضائع کرتا رہے. یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کہ زندگی ضائع کر کے آ جائے کہ جی یہ مسئلہ میرے ساتھ آ گیا, زندگی ضائع کر. اب گھر کے اندر
مثلا بہو کہہ رہی ہے ساس ایسی، ساس کہہ رہی بہو ایسی، شوہر کہہ رہا بیوی ایسی، بیوی کہہ رہی شوہر ایسا. اب یہ نہیں بول رہے اس کے اللہ کے پاس چلے آنا ہے اور ساری زندگی کو اپنا اسی کے اندر رکھ کے آفس جائیں تو باس ایسا ہو، اس کی وجہ سے میں ڈپریس ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے، وجہ کہہ رہی باس میں نے مجھے یہ کہہ دیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تو کمزور ویک مومن نہیں دیکھنا چاہتے، ایسا دیکھنا چاہتے ہیں حالات کا مقابلہ کرنے والا ہو، اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھنے والا ہو، اپنی سوچ کو قابو کرنے والا ہو، اپنے دوسروں کا مددگار ہو، نہ کہ ہر وقت دوسروں کو مدد کرے پکار کر. اس طرح ایک اور جو ہم نے بھی بات کی وہ یہ کہ قرآن نے ایک اور پرانے محلے سے ملتی وسوسے کی کہ وسوسہ آتا ہے لوگوں کو. جیسا جو آیت بھی میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ ناس کی، تو اس میں اسی چیز سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ میں انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے الہ سے پناہ مانگتا ہوں، مالک سے پناہ مانگتا ہوں، بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ یہ وسوسے فی صدور الناس، ان وسوسوں سے، اس وسوسے ڈالنے والے سے، جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ قرآن و حدیث نے بتا دیا کہ یہ شیطان ہمارے دل کے اندر اس کا قبضہ ہوتا ہے، اس کا زور چلتا ہے، اور وہ بھی اس کو بھی یہ قوت حاصل ہے کہ وہ اپنے تھاٹس کو ان پٹ دے دیتا ہے. جو ہمارے تھاٹ پروسیس چل رہے ہیں اس پہ ان پٹ دینے والی ایک شیطان بھی ہے، یہ قوت ہے وہ شیطان بھی، وہ اسے بھی اللہ نے کیپیبل بنایا کہ اس کو تھاٹس دو. اور حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ دل میں کفر و شرک کے اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وسوسے خالص ایمان کے علاوہ. اسی طرح ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، یعنی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جانے سے زیادہ برا لگتا ہے. اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت. مطلب کیا؟ مطلب یہی کہ تھاٹ پروسیس چلتا رہتا. اب شیطان کو اللہ نے کیا انسان پہ قبضہ دے دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کوئی قوت نہیں ملتی، بلکہ یہ قوت اس کو دیے گا وہ خیال ڈال سکتا ہے. اب خیال ان تھاٹ پروسیس میں اس کا خیال بھی شامل ہوگا، وہ گناہ کا ہوگا جس طرح حدیث میں ذکر. اسی طرح عقائد کے گندے خیال آ جاتے ہیں، جس کا کہ میں زبان پہ نہیں ڈال سکتا، اللہ پہ شک شروع ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ڈال سکتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں اور وہ تھاٹ پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگر انسان ویک ہوگا تو اس کو فوکس کر لے گا اور اس کو میگنیفائی کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آگے کرتے جاؤ، آنے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، بس ہونا یہ چاہیے کہ وہ گزر جائے، اس پہ فوکس نہ ہو، وہ بڑھے نہ، اس پہ یقین نہ آ جائے. اگر نہیں آیا تو اس کے تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں. اور یہ جو کہا تو مجھے ایمان کی علامت ہے، مطلب یہ کہ شیطان ڈالتا ہی اس کو وسوسے جس کا نہیں مان. یہ ہمیں ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں ایسے گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ شیطان کا بس اتنا ہی کنٹرول ہے تم پہ، وہ دیکھے گا اس کے بعد ایمان ہے تو اس کو کسی طرح مس گائڈ کرو، کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا دو، تو وہ اپنا ان پٹ ڈالتا ہے جسے ہٹانا ہے، اور اس کا چونکہ اس سے زیادہ بس نہیں ہوگا تو اسے ڈال دے گا. تو یہ انڈائریکٹلی یہ بھی پازیٹیو تھنکنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف لے گئے، یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تم یہ سوچو کہ خیالات کیوں آ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں اس کو پازیٹیو اسپیکٹ دیکھو، یہ ایمان کی علامت ہے. انڈائریکٹلی ایمان نہ ہوتا تو وسوسہ بھی نہ ہوتا. تو یہ انہوں نے دیکھ کر سبھی دیکھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ہمیں کہ اس سے نہ گھبرایا کرو، گندا خیال آ گیا وہ ہر ایک کو آتا ہے، وہ بڑے سے بڑے ولی کو بھی آتا ہے، صحابہ کو آتا ہے. تو جن کی تزکیہ کرنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی خیالات آتے ہیں، تو ہم تو ایکسکلوڈ نہیں ہو سکتے. تو خیالات کا آنا کوئی برا نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ ان کو بڑھائیں نہ، فوکس نہ کریں.
اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا, اس سے آگے نہیں بڑھایا. اب یہ بھی ایک پوزیٹو کہ وسوسے آنے کو اس نے شکر ادا کرنے کی دعا سکھا دی کہ شکر کرو اللہ کا کہ اس نے صرف اتنا شیطان کا قابو انسان پہ چلنے دیا کہ اسے وسوسہ ڈال سکتا, اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتا. یا تو ہو نہ وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا ہوں, مجبور کر دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ خیال ڈالے گا. ہوتا کیا ہے کہ جس نے محنت نہ کی ہو اپنے اوپر, اس خیال کو چلتے خیال سے ڈٹ ہوتے ہیں اور اس کو فوکس کر کے میگنیفائی کر لیتے, حد تک کہ اس میں عمل کر لیتے. جو پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں خیال آتا ہے وہ اس کو اسی وقت بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں, جس خیال میں وہ آگے گزر جاتے ہیں, یا اس کے مقابلے میں ایک اچھے خیال کو فوکس کر کے بڑھا دیتے ہیں, وہ خود ہی میگنیفائی ہو جاتا ہے. یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. میں ان شاء اللہ کل اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ کیسے پریکٹس کو حاصل کیا جائے. لیکن بات بتانے کی یہ کہ خیالات سے بھی گھمانا چاہیے, وسوسہ بھی خیال ہی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دنوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرما دیا ہے اور ان کو معاف فرما دیا ہے, ان سے معافہ نہیں ہوگا. یہ بھی بتا دیا کہ ان خیالات سے کوئی معافہ نہیں ہوتا. یہ نہیں پوچھ جائے گا کیوں آیا کیا خیال, ایک چلتے ہیں چلتے رہے اس پہ کوئی نہیں پوچھتا. ہاں البتہ اگر عمل کر لیا اس پہ تو تب پکڑ ہوگی, کیونکہ وہ اختیاری چیز ہے, خیال غیر اختیاری ہے. جیسے ہم شروع کہہ چکے کہ تھاٹ پروسیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ ایکٹ کرنا ہمارے کنٹرول میں, اس کو میگنیفائی کرنا ہمارے کنٹرول میں. اب خیالات کئی قسم کے ہوتے ہیں, جو اس کے کان ڈالتا ہے وسوسے کی بات ہو رہی ہے تو وسوسے میں کئی ہوتے ہیں عقائد کے اندر, جیسے تمہاری اللہ کے شر یا کسی اور چیز میں وحدانیت میں شر. تو یہ جو شکوک آتے ہیں تو یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, اور اس کا حل یہی ہے کہ اس کو گزرتا کرے اور اس پہ کوئی انسان نہیں پکڑے. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں گناہ کے, اس میں اور اس میں یہ فرق ہے, عقیدہ تو ایک ذہن کے اندر کی چیز تھی, جو گناہ کا خیال ہے وہ ایکٹس کے سامنے آنے کا ڈر ہوتا ہے. یعنی خیال آیا, اگر میں نے اس پہ توجہ کر لی تو زیادہ چانسز یہ کہ میں ایکٹ بھی کر لوں گا, تو وہ پریکٹیکلی انسان سے ظاہر ہو جاتے ہیں, جس پہ کئی بار لوگ گواہ بھی بن جاتے ہیں. اگر پبلکلی اس کو کر دیا تو گناہ کرنے سے پکڑ زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں دونوں ایک قسم کے وسوسے ہیں, اگر دونوں پہ ایکٹ نہ کیا جائے, یقین نہ کیا جائے, اس پہ فوکس نہ کیا جائے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں. تیسری قسم کے جو خیالات آتے ہیں وسوسے جن کو کہہ دیا جاتا ہے, وہ ہوتے ہیں روٹین لائف کے, یعنی نہ وہ گناہ کے ہوتے ہیں نہ وہ عقیدے کی خرابی کے ہوتے ہیں, بلکہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں ذہن سے, اور اس کے اندر وہ خشوع کا ٹاپک بھی آ جاتا ہے. جس سے ہم ایک بات ہوئی کہ خشوع اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, خشوع کہتے ہیں باطنی طور پہ عاجزی, تو ایک ظاہری عاجزی ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ظاہری طور پہ ہاتھ بندے ہونا, نظروں کے نیچے ہونا, یہ ظاہری عاجزی ہے, یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے. یہ اس کو ایک اور ورڈ قرآن یوز کرتا ہے, حدیث میں یوز ہوتا ہے خضوع, خضوع خے ذات واو اور عین, خضوع جو خشوع ہے خے شین واو اور عین, اس کا مطلب ہوتا ہے باطنی عاجزی, اندر سے انسان اللہ کی عظمت سے اقرار کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ رکھتا. تو یہ لازمی قرار دی ہے کہ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری, کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو جو ایم ہوتا ہے جس کے لیے ہو, اگر وہی نہ ہو تو پچھلے ایکٹ کو تو یوز لیس ہو جائے. تو اللہ کے سامنے اپنی سوچوں کو اللہ پہ فوکس کرنا, اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو ذہن میں بٹھانا تھوڑی دیر کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کرنا کہ خشوع ہو. لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس پہ انسان گھبراتا ہے کہ خیال کیوں آ رہے ہیں, میری توجہ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ یہ خیالات کا وہی پروسیس ہے جو نماز سے باہر چل رہا ہے, یعنی کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے, وہی جو ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں خیالات, اس وقت وہی چل رہے ہیں. اس وقت شیطان وسوسے بھی ڈال رہا ہوگا, کیونکہ اسے پتہ ہے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, تو وہ خیالات بھی ڈال رہا ہوگا. حل اس کا وہی ہے جو عام وقت میں ہے, کہ ان ساروں کو چلتا کرے, فوکس نہ کرے, اور اس چیز پہ توجہ کرے کہ جو اس میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں.
اور جو نماز کے بعد مشکل فیل ہوتی ہے انسان کو, وہ اسی ذہنی کمزوری کی وجہ سے مشکل فیل ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ آزادی چاہتا ہے, یعنی وہ چاہتا ہے مجھے آزاد چھوڑ دیا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی مجھے پر ڈسپلن نہ ہو, کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہ ہو, میں ہر چیز اپنی مرضی اپنی پسند کے مطابق کرتا رہا. یہ انسان کے اندر ایک چیز ہے, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ہر جگہ پر ڈسپلن ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا پابند بنانا پڑتا ہے, اور اس سے انسان کو تنگی فیل ہوتی ہے ان کا پابند کرنے کے لیے. اپنے آپ اتنے بجے پہنچتے ہیں تو کئی بار تنگی فیل ہوتی ہے, اتنے بجے چھٹی ہوگی کئی بار تنگی فیل ہوتی ہے. اس طرح کے انسان ہے. اب نماز کا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپلن بنا دیا کہ ظاہر میں بھی اسٹیٹک رہو اور باطن میں بھی اسٹیٹک رہو. کہاں اسٹیٹک رہو؟ اللہ کی توجہ کی طرف, اللہ کے سامنے. اب یہ جو ظاہر اور باطن کی پابندی ہے نا, یہ انسان کے بہت خالی ہوگا, اور جو اس کا یوز کیوں نہ ہو اس کو یہ بہت مشکل ہوگا. اس کو یہ بہت فیل ہوتی ہے اتنی دیر, پانچ بے شک پانچ چار منٹ ہی ہو, لیکن اتنی دیر اپنے آپ کو اسٹیٹک رکھنا اور سوچ کو مضبوط رکھنا, یہ انسان پہ بھاری فیل ہوتی ہے. ورنہ سوچا جائے نماز میں کیا ایسی مشکل بات ہے کہ پڑھی نہ جائے. ہم سارا دن کیا نہیں کرتے, یعنی صبح سے شام تک اپنی لائف دیکھ لی, مشکل سے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, پیدل کئی بار ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, تھک رہے ہوتے ہیں, فزیکل ورک کر رہے ہوتے ہیں. نماز تو سمپل سے مطلب کہ ایوریج ایک منٹ میں ایک رکعت ہو جائے. اب چار منٹ, پانچ منٹ, چھ منٹ, اتنی سے وقت کے لیے صرف کھڑے ہونا, جھکنا, سجدہ کرنا, اس میں کیا ایسی مشکل بات ہے کہ انسان کو کرنے میں زیادہ آمادہ نہیں ہوتا. اور بڑے سے بڑا کام کرنے میں آمادہ ہے, اسے کہو گے ایکسرسائز کر لو, یہ کر لو, اس میں آمادہ ہو جائے گا. نماز میں آمادہ نہیں ہوتا. ایکچولی وہ ڈسپلن جو کرنا ہوتا ہے ظاہر اور باطن کا, یہ بوجھ فیل ہوتا ہے. یعنی قرآن سے اس کا اقرار کیا گیا بوجھ ہے. قرآن نے نماز کے بارے میں کہا وہ تعین ہوگئے صبر و صلاح ان مدد حج کر صبر اور نماز سے آگے خود کہا وہ ان کبیر اللہ علیہ خاشی, یہ بہت بڑی چیز ہے, بھاری چیز ہے, مشکل چیز ہے. اللہ ایکسیپشن کون ہے علی الخاشعین, جو خشوع کرنے والے ان کے لیے تو مشکل. ایکسپریشن کس کو بھی خوشبو کرنے والے کیوں؟ کیونکہ ان کو عادت ہے, ان کو اس کی چیز مہارت ہے, اس کا ملکہ ہے, اس کی کیپیبلٹی ہے ان کے اندر کہ وہ فوکس کر لیتے ہیں اپنی سوچوں. تو جب یہ کیپیبلٹی انسان میں آ جاتی ہے تو اس نماز کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سامنے فوکس کرنا کو مشکل نہیں کرتا. اسی کو کہتے ہیں خوشبو کرنا. اور اس کی باہر کی زندگی بھی ایسی ہوگی, ڈسپلن ہوگی, غصے میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فوکس کر رہا ہوگا پازیٹو تھنکنگ کے اوپر. اسی طرح وہ مایوس ہونے والا نہیں ہوگا کیونکہ وہ فوکس کر رہا ہوگا پازیٹو اسپیکٹ کی طرف. تو نماز اس لیے انڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے انسان ایسا سمجھ جاتا ہے کہ باہر کی زندگی بھی اس کی سمجھ جاتی ہے. جو نماز کہا کہ نماز بے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, تو علماء نے اس میں لکھا ہے یہ ہر نماز نہیں روکتی, یہ صرف خوشی اور خضوع والی نماز روکتی ہے. جو ظاہر و باطن میں ڈسپلن اور فوکس نماز ہوتی ہے وہی اس کو روکتی ہے, کیونکہ اس میں کیپیبلٹی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو مرکوز کر سکے. اب وہ باہر بھی مرکوز کرے گا, گناہ کا خیال آیا وہ مرکوز کرے گا چائے کے خیال کو, گناہ کے خیال کو وہ چھوڑ دے گا, اس میں غصے کا خیال آیا اس کو چھوڑ کے وہ پازیٹو اسپیکٹس دے گا. یہ اس کی کیپیبلٹی بن چکی ہوتی ہے, عادت بن چکی ہوتی ہے. اس لیے جو نماز کے اندر اپنے آپ کو ایسے رکھ سکتا ہے وہ نماز کے باہر بھی رکھتا ہے, اور اس طرح اس کی دیکھا جاتا ہے کہ نماز صحیح طرح پڑھنے والا ہے اس کی باہر کی زندگی بھی سمجھی ہوتی ہے. اور جو نماز نہیں صحیح طور پر پڑھتا وہ کہ ظاہر میں وہ سجدے رکوع کر رہا ہوں. جو کئی بار یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ظاہری طور پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ویسے ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو ایکچولی وہ خشوع والی نماز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی, ان کو فوکس کرنے کی عادت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی, اللہ کی طرف توجہ کرنے کی عادت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ ڈیولپ ہو جائے گی تو باہر کی زندگی میں سمجھ جائے گی. اس لیے اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا کہ ذکر کے لیے نماز پڑھو, خشوع کے لیے نماز. اور یہاں تک کہ میجورٹی علماء کا تو اس پہ اتفاق ہے کہ نماز ہو جاتی ہے اگر ظاہری طور پہ کسی نے کر لی اس کا فرض ادا ہو گیا, لیکن بعض جو بہت متقی اور بہت درجے والے رکھنے والے علماء جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے, اگر خشوع والی نہیں ورنہ کہ قبول بھی نہیں ہوگی. کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ نماز ہے ہی اس لیے, اگر وہ کوالٹی اس کے اندر سے نکال دی جائے تو وہ تو پھر اپنے ایم کو پورا نہیں کر رہے.
باقی علماء نے کہا کہ نہیں, اس نے ظاہر میں پڑھ لی ہے, اگر شروع میں اس کی نیت اللہ کے لیے ہے تو ہاں قبول ہو جائے گی, اس کے ثواب ایسا نہیں ملے گا, اس کے فائدے ویسے نہیں ملیں گے, اس کے رزلٹس ویسے نہیں ملیں گے. تو خشوع بھی اسی فوکس کرنے کو کہتے ہیں, اللہ کی طرف, اور اس کے مختلف طریقے علماء نے بتائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ یہ سوچیں نہیں قابو میں آتے, اس میں کہا کہ فوکس کر لو کسی ایک سوچ کی طرف, مطلب تلاوت کی طرف, تاثی آواز خان میں اگر پڑھ رہی اس پہ توجہ کر لو, ذہن کی توجہ کہیں تو لاتی, معنی اگر آتے ہیں تو معنی پہ توجہ کر لو, پھر اس لیے آنکھوں پہ نظر قابو کرنے کے لیے, اس کو مس ڈائریکٹ ہونے کے لیے سے بچنے کے لیے کہا کہ کھڑے ہو تو سجدے کی طرف دیکھو, رکوع میں ہو تو پاؤں کی طرف دیکھو, بیٹھے ہوئے تو اپنی گود کے اوپر دیکھو تاکہ نظریں ڈائیورٹ نہ ہو, اور ذہن کو ڈائیورٹ ہونے سے بجائے جو بول رہے ہو یا جو سن رہے ہو اس پہ توجہ ہو, تو اس طرح تم پہلی اسٹیج پہ پہنچ گئے. لیکن الٹیمیٹ اسٹیج یہی ہے کہ پوری طرح ابزارو کر لگے, الٹیمیٹ اسٹیج ہے یہ, بہت پریکٹس کے بعد حاصل ہوتی ہے, کاملین کو یہ اسٹیٹ حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی کتابوں میں لکھی ہے, وہ اس کو پڑھ کے واقعی کا لگتا ہے کہ کس قسم کی نماز تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک بار نماز نہیں اذان ہوئی, صرف اذان ہوئی, مسجد کے لیے جانے لگے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور محبوب ترین بیوی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنی متوجہ کیا تو آپ نے کہا آپ کون, کہا میں عائشہ, کہتا عائشہ کون, کہا ابو بکر کی بیٹی, کہتے ابو بکر کون, حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کہ ان کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہے, اب جب تک یہ نماز نہیں پڑھیں گے یہ توجہ نہیں تک نہیں رکھیں گے, یعنی کتنی ابزارو اللہ کی طرف, اور یہ ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے واقعات بھرے ہوئے کہ کھڑے نماز پہ تیر لگا, کہتے مجھے پتہ ہی نہیں نماز ختم کی تھی, لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑے, کہتا آپ کے تیر لگے ہوئے نکالنے کے لیے آئے, کہتے تیر, پھر کہتے پین فیل ہوئی نماز کے اندر, پین فیل ہو رہی ہے, یعنی ایک ایسی کی فیلنگ سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا وہ کس قسم کی نماز ہو, لیکن یہ پیک ہے نماز کی, اتنی ابزارمنٹ, اتنی سوچ کو فوکس کر دینا کسی چیز کے اوپر اللہ کے اوپر کہ ساری چیزوں کی نفی ہو جائے. لیکن ایک عام درجے کے انسان کی نماز میں جب اس کو خیالات آ رہے ہیں اس کو کم از کم اس پہ کنٹرولٹی حاصل کرنی چاہیے, یہ مہارت حاصل کرنی چاہیے کہ جو الفاظ وہ سن اور کہہ رہا ہے اس پہ توجہ کر لیں, اس پہ اس کے بعد کوئی بات نہیں, ہاں خیالات اور آئیں گے توجہ ہٹ جائے گی پھر اس پہ کریں, الٹیمیٹلی پریکٹس کر کر کے ایک اسٹیج ایسی لائے کہ جب زیادہ وقت اس کے الفاظ اور ان چیزوں پہ رہے اور کم وقت ہے نظر ہو جائے, اگر اس نے پریکٹس ہی نہیں شروع کی اور پھر وہ سوچے کہ میری نماز بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی ایسا نہیں ہو, تو یہ بات ہم کل اور اس کو بڑھائیں گے کہ یہ محنت والا کام ہے, جیسا کوئی ویک بندہ سوچے کہ بغیر محنت کے میرے مسلس ڈیولپ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا, دنوں ہفتوں لگیں گے اسے مسلس کی ایکسرسائز میں تب وہ ڈیولپ ہوں, یہی ہمارے انسان کی سوچ کا ہے کہ سوچیں چلتی ہیں, یہ کیپیبلٹی حاصل کرنا, یہ مہارت حاصل کرنا کہ کس سوچ پہ فوکس کرنا ہے, کیسے فوکس کرنا ہے, وہ محنت درکار ہے, اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, وہ محنت پریکٹس سے گزر کر پھر انسان اس چیز پہ مہارت حاصل کر لیتا ہے, ہاں کس سوچ کو میں نے اپنے اوپر حاوی کروں. اچھا ہوتا یہ کہ وہ کام بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا, نماز کتنے منٹ, مختصر عمل, وہ کام ختم ہوا فوکس, اب جو دوسرے کام کرنے لگے اس پہ توجہ چلی جاتی, یعنی کہ جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں اس پہ مکمل طور پہ فوکس کرنا, یہ مہارت, میں اس وقت پڑھنے لگا ہوں کوئی چیز پوری توجہ اس پہ, میں کسی سے بات کروں پوری توجہ اس پہ, میں کسی کوئی ڈسیزن لینے لگا ہوں پوری توجہ اس پہ, میں نماز عبادت کرنے لگا ہوں پوری توجہ اس پہ, جو جو دنیا کا کام یا جو جو دین کا کام میں کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ کرنے کا مجھے عادت ہو, اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے, بغیر محنت کے نہیں, بغیر محنت کے سوچے جائیں گے, اور کئی بار وہ آہستہ آہستہ مختلف ایکسپیرئنس کی بیس پہ, مختلف بلیف کی بیس پہ, وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ غالب آنے شروع ہو جاتی ہے,
اور اس کی وجہ سے انسان کہتا ہے میں کنفیوز ہو گیا ہوں, مجھے وہم ہو گئے, میں پریشان ہوں, میں غم زدہ ہوں, میں خوف زدہ ہوں. یہ ایکسپریشن جو وہ دے رہے ہیں ایکچولی یہ صرف بات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی سوچ اس کے قابو میں نہیں, اور وہ نیگیٹو ریسپیکٹس جو ہیں سوچ کے وہ اس کے اوپر حاوی ہو. اس لیے انشاءاللہ کل اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں, اور کچھ اور باتیں جس میں بدگمانی کیا چیز ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, پھر تفکر کیا ہوتا ہے جو قرآن کہتا ہے تدبر کرو, قرآن میں تفکر کرو وہ کیا چیز ہے, اور پھر نہیں کہ یہ کیسے چیزیں حاصل ہوں, یہ مین چیزیں کہ اس کی سگنیفیکینس واضح ہو رہی ہے, لیکن اتنی اہم چیز کو حاصل کیسے کیا جائے, کیا محنت کی جائے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے, ان شاء اللہ کل پر ایکسپلین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی خوبی ہے اس دنیا کے اندر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دی, یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں حاصل بھی کرتے ہیں, اور جس محنت کے ذریعے وہ حاصل ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں. کیونکہ ہم اینڈ ریزلٹ تو ہمیں اکثر کو پتا ہوتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا, مایوس نہیں ہونا, ایمانداری سے کام کرنا ہے, سچ بولنا ہے, یہ تو اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں رہے ہوتے. وجہ کیا ہے کہ وہ گین کرنے کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے, اس سے گزرنا پڑتا ہے, تب وہ الٹیمیٹ کمال حاصل ہوتے ہیں, وہ کمال یا وہ صفات انسان کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ محنت سے گزرے بغیر وہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی, ہم وہ گولز اچیو کرنے جاتے ہیں لیکن محنت یا کر نہیں رہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ذرائع ہیں, جو اسباب ہیں جو ان منزل تک پہنچاتے ہیں, وہ کہ ہمیں بتا دیں. وہاں سے دعوانا الحمد للہ کے رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, مراقبہ بھی اپنی سوچ کو فوکس کرنے کا ہی نام ہے اپنے دل کے اوپر. اور کل سے اس طرح فوکس کیا جاتا ہے کہ سینے پہ جب مان جانا قرض ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو میں بھی اس کو اللہ کا متوجہ کر دوں. تو یہ بھی سوچ کا عمل ہے, نہ زبان کا نہ سانس کا, سوچنا ہے کہ دن اللہ اللہ غیر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا اس کو رسم رب اللہ کے نام کو یاد کرو, اور دوسری جگہ کہا اس کو رب کا نفس ہی نفس سے اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو. اس آئین آیات کا عمل کرتے ہوئے میں یہ کر رہا ہوں, اس کی پھر انسان بہت سارے فوائد دیکھتا ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بعد کی بیماریاں, غصہ, شہوات وغیرہ ختم ہوتی جاتی ہیں, اور اس کی سوچ بھی اس کتابوں میں آتی جاتی ہے. تو تھوڑی دیر کے سمجھ کو کریں. تمام بڑھانیاں, تمام مسکتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام ساتھیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ نے قرآن میں خود کہا کہ تذکر ہونی ہے تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اے اللہ پاک, جنہیں اپنے یاد میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی, بیٹھنے کی توفیق دی, کرنے کی توفیق دی. یا اللہ پاک, یقیناً نام سے بھی ہمیں یاد کیا ہوگا, اور اس کے بہتر نظر سے ہمیں یاد کیا ہوگا. یا اللہ پاک, یقیناً فرشتے نے ہمیں گھیرا ہوگا, اور یا اللہ پاک, آپ کی رحمتیں اتری ہوں گی. یا اللہ پاک, مہر صلی اللہ علیہ وسلم سنگھ ساری رحمتوں میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, اخلاص نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, ریاکاری اور تقاضے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ پاک, ہمیں خالص تن اپنی رضا کے لیے آنے والا بنا دے. خالص تن اپنی رضا کے لیے یا اللہ پاک, بات کو کہنے اور سننے والا بنا دے. یا اللہ پاک, شیطان و نفس کے ہر حملے اور ہر وسوسے سے ہماری خواہش فرما دے. یا اللہ پاک, ہم کمزور ہیں. یا اللہ پاک, جن کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے. یا اللہ پاک,
یا اللہ پاک ہم اپنے بادشاہ کے پیچھے پڑ پڑ کے ساری زندگی یا اللہ پاک اب کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک اب ہم نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ کی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں سہارا دے دے، ہمیں اٹھا لے، ہم گر چکے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اٹھا لے، ہم سجدہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ پاک پڑھ نہیں سکتے، اپنی رحمت سے ہمیں سہارا دے کے اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ پاک تو ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا اللہ پاک ماں بھی جب بچے کو گندگی میں لے چڑھا دیکھتی ہے اسے پھینک نہیں دیتی، یا اللہ پاک سمجھتی ہے بچہ ہے گند اپنے آپ سے کوئی گند لگا بیٹھا، یا اللہ پاک اس کو صاف کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے، یا اللہ پاک ہم بھی اپنے آپ کو نفس و شیطان کی گندگیوں میں گناہوں کی گندگیوں میں ڈبو کر کے یا اللہ پاک اپنے رحمت سے ہمیں صاف کر دیجیے، یا اللہ پاک اپنے تک پہنچا دیجیے اپنے یسر، یا اللہ پاک دور نہ فرمائیے رد نہ فرمائیے، یا اللہ پاک آپ نے ان لوگوں کو اپنا ولی بنا لیا، یا اللہ پاک جنہوں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان شراب کی نالی میں پڑا ہوا تھا انہوں نے اس کو اٹھا کے یا اللہ پاک صاف کیا، آپ نے ان کو بنائے نصیب فرما دی، یا اللہ پاک ہم بھی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں تیرا سہارا چاہیے، یا اللہ پاک ہمیں سہارا دے دے، ہمیں اس کو اٹھا لے، ہمیں اپنے اپنے کل کے درجوں میں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے، قلب کا تزکیہ کر دے، گناہوں کی جو میل ہمارے گندے دنوں میں لگ چکی، جو گندگی لگ چکی، جو غلاظت لگ چکی، یا اللہ پاک جو ظلمت آ چکی اس کے گھر سے اس کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے چہروں کو منور کر دے، ہمارے اعضاء کو منور کر دے، قرآن کے نور سے ان سب کو منور کر دے، یا اللہ پاک اس کا ہمیں حامل بھی بنا، اس نور کا قرآن سے ہمیں حامل بھی بنا، قرآن سے ہمیں ناشر بھی بنا، مبلغ بھی بنا، یا اللہ پاک قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والا بنا دے، یا اللہ پاک بات قبولیت کی نہیں تیری قبولیت کی ہے، تجھے قبول کرتا ہے، یا اللہ پاک تجھے بن نیاز کو ڈاکوں کے سرداری کو اٹھا کے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے، یا اللہ پاک مہر رکھے رکھے کرم سے وہ قبولیت کی نہیں پڑتے گزار دے، یا اللہ پاک جب تو کام لینا چاہتا ہے تو بابیلوں سے لے لیتا ہے، جانوروں سے لے لیتا ہے، یا اللہ پاک ہم تجھے نام لینے والے ہیں، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کر کے اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، یا اللہ پاک ہماری زندگیاں بے مقصد ضائع ہو رہی ہیں، یا اللہ پاک بات بات پہ الجھنے اور لڑائی جھگڑوں میں ضائع ہو رہی ہیں، یا اللہ پاک ان بے مقصد زندگیوں کو اپنا مقصد نصیب فرما دے، ان بے رخ زندگیوں کو اپنا رخ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک اپنا راستہ نصیب فرما دے، بھٹکے منہ کو اپنا راستہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک وہ بھٹکنا لاعلمی کی وجہ سے ہو یا بے عمری کی وجہ سے ہو، دونوں قسم اس کے بھٹکنے سے محفوظ فرما دے، ہمیں بھی گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، دوسروں کو گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہم پہ ظلم ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب فرما، جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرما، یا اللہ پاک جو غموں مشکلوں پریشانیوں اور غموں میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک وہ دینی بھی ہوں دنیاوی ہوں، وہ قرض کی ہوں یا مرض کی ہوں، وہ جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، محض اپنے لطف و کرم سے سب کو عافیت سے اس سے نکال دے، سب کے دلوں پہ مرہم رکھ دے، یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے ہر غم کو دور کر کے اپنا غم نصیب فرما دے، اپنی فکر نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا شوق نصیب فرما دے، اپنا یا اللہ پاک خوف نصیب فرما دے، توکل نصیب فرما دے، تقویٰ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک یہ جو لوگ آئے دور دور سے چل کے، یا اللہ پاک ان کو صرف تیری تلاش ہے، یا اللہ پاک اس دور میں یا اللہ پاک تیری تلاش میں نکلے، تیری بات سننے کے لیے نکلے، یا اللہ پاک محض ان کے آنے کو قبول فرما لے، اور ان کے اخلاص کی بدولت یا اللہ پاک ہم سب کے مقصد نصیب فرما دے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یا اللہ پاک جن لوگوں نے انتظام کیا اس دور کے اندر، یا اللہ پاک انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کیا، اور یا اللہ پاک تیرا نام لینے کی یا اللہ پاک ہمیں سعادت بخشی، یا اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے، ان کی نسلوں میں یا اللہ پاک دین کو زندہ کر دے، ان کی نسلوں میں یا اللہ پاک اپنے سے محبت کرنے والا پیدا کر دے، یا اللہ پاک ان کے اخلاص کے برکت سے ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک
جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر, جو کہا گیا ہے جو سنا گیا یا اللہ پاک اس پہ عمل نصیب فرما, یا اللہ پاک اس میں اخلاص نصیب فرما اور اس کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, جو غلطیاں ہوئیں جو کمی کوتاہی ہوئی ادب میں ہو یا سننے میں ہو یا کہنے میں ہو, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين وبنعمة الدنيا والآخرة.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله الله الله
الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you. میں نے پرسنل کوالٹی ویلیو کی بات کر رہے ہیں، اوور کوالٹی ایجوکیشن اور انفارچونیٹلی واٹ یو آر ڈیلیورنگ ان دس یونیورسٹی، یو ڈونٹ ہیو دیٹ، یو ڈونٹ ہیو یور آبزرور اینڈ یو آر گیونگ می ایوریتھنگ. اٹس سوری ٹو سے انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، وہ آپ نے ٹرسٹ بھی اویلیبل ہے، آپ کا سیلس نہیں کس طرح آپ جب تک آپ ہینڈز آن ٹرین نہیں کرے گا اسے پتہ ہی نہیں ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ لاگ ایجوکیشن کے سجاؤ کرتے ہو تو سمجھ آئے جو مجھے کہہ رہا ہوں آپ یہ کام بند کریں. آپ یہ ضرور اسٹاپ سب کو آپ سیٹ نہیں آتے آپ کو میں لیا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکھنے کو وہ جو آپ ہاتھ کو پیدا کر رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ میں اگلی ان کی تو جیتی میں جانتے بات کرنی ہے سر یہ جدھر نیم کہ آپ شاید دیکھا جائے میرا چیز آپ کو کر دوں آپ زمین باڈی رکھتی ہے اپنے آپ کو یہ آپ کا ڈبی ہے آپ کو کراس کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کرو پلان میں ابھی یہاں بھی آپ کو آپ بالکل زیادہ تر چیزیں نیا آیا ہے جنرسلم آیا گیارہ پیٹر آ گیا دو آپ کو آپ یہ دکھی بات ہے نا ڈسیو کرنے والی باتیں ہیں کہ آپ ہیں پوچھ رہی ہیں اور ایم سی پر بھی جا رہے ہیں اور بعد میں آئیے ہم جو اتنے ایم پی پروڈیوس کرتے ہیں اتنے ایم پی پروڈیوس کر دیے اب سنوں نے کام لیا جیلی کا جیلی کی ڈیفرنس کیا ان جب جیلی بھی اب اس کا اس لیے کوئی ایڈمیشن تھا اس طرح چار گھنٹے میں نے پوچھا تھا اس نے ایک آپ نے پچھلے دروازے کام کیا صرف ایک مہینہ ایک مہینے کے لیے تو ہاؤ پوسیبل کہ آپ نے جب غیر پر شکل دیکھی آپ کو اے بی سی بھی پتا لیا اور آپ آپ کہیں گے ابھی ماسٹر کرے گا ماسٹر کرنے کے بعد وہ کہیں گے ایسے کا جو لگ رہا ہے یہ کرنا ہے کہ مجھے ایسے کی ایسے لگ رہا ایسے کا تو ایسے کی ایسے تو مجھے کہنا پارٹ ون پارٹ اتنا ہی مشکل ہے پارٹ ٹو میں آٹھ پارٹ ہو گئے ویسے ہو گئے آج ہو گئے تو ہے بنا ابھی مطلب ایک ریلائی لوگوں نے کر دی ہے آپ سارا بار گیا تھا وہاں کار سے اس میں دیتے ہیں ایسے ٹریننگ پروگرام آپ سے ایم بی بی ایس فائیو ایئر پروگرام اس لیے وہ اسمال ڈیڑھ لاکھ دیتے ہیں ایم بی بی ایس 60,000 دیتے ہیں ابھی آج کل کا نو مل جائے گا سر ایک طرح مریض بڑی کو کلینک بیان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے پی ایم ڈی سی کو لیکن ڈاکٹر کی ہے اور میں کمپٹیٹیو ہے اچھا بھائی شکریہ آپ کیسے ہیں بھائی؟
جی سر بھائی آپ
اچھا
میں بھی کوالٹم نہیں ہوں
جی سر
نہیں ہم لوگ میں گلشن کا ہوں.
گلشن کا پارٹ تو آپ کا ہوٹل کیسے
جی سب کا اسٹورنٹ.
اچھا
میرا ہوٹل.